لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليهم الصلاة والسلام بذل مهجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة. صلوات الله على محمد وآله. کل کا دن ایک عظیم دن کے طور پر اربعین کا دن گزرا ہے. اربعین کی زیارت، یوں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مختلف حالات میں، مختلف دنوں میں متعدد انداز سے کرنے کو تاکید کی گئی ہے، اور الگ الگ زیارتیں بھی ہیں، یعنی متعدد زیارتیں ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نقل ہوئی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. انہی میں سے ایک زیارت زیارت اربعین ہے کہ جو اربعین کے دن کے لیے ہے. اربعین کی زیارت میں ایک جملہ یہ ہے کہ امام نے اپنی جان کی قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، پروردگارہ حسین ابن علی نے اپنی قربانی پیش کی لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے استنقاذ کریں. استنقاذ کہتے ہیں ایسے انسان کو نجات دینا جو غرق ہو رہا ہو. غرق ہوتے ہوئے انسان کو نجات دینے کو عربی میں کہتے ہیں استنقاذ. کسی بھی حالت میں، پانی میں غرق ہو رہا ہو یا کسی اور حالت میں، جو تباہی کی حالت میں غرق ہو رہا ہو، یہ حالت انسان کی بہت ہی یادگار حالت ہوتی ہے. اگر ایک انسان واقعاً غرق ہو رہا ہو اور نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور نجات سے نا امید ہو گیا ہو، اور اس حالت میں کوئی آ کر کسی کو اگر نجات دے دے، تو یہ لمحہ اسے کبھی فراموش نہیں ہوتا. اگر ایک انسان کو غرق سے نجات دے دی جائے، لیکن اگر پورے پورے معاشرے کو نجات دی جا رہی ہو، پورے پوری امت کو نجات دی جا رہی ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق سے نجات دی جا رہی ہو. چونکہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانی کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو غرق ہونے سے نجات دی، اور جب بھی یہ امت اپنے غرق ہونے کا احساس کرے اور جب بھی نجات حاصل کرنا چاہے، اس وقت بھی حسین ابن علی نجات دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف سن 61 ہجری میں نجات دی. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اور جو اقدار چھوڑ کر گئے، جو ویلوز چھوڑ کے گئے، جو کردار چھوڑ کر گئے، جو طریقہ اور جو انداز چھوڑ کر گئے، جو اصول قائم کر کے گئے، ان اصولوں کی بنیاد پر قیامت تک کسی بھی غرق ہوتی ہوئی امت کو نجات دے سکتے ہیں. فقط شرط یہ ہے کہ اس امت کو اپنے غرق ہونے کا احساس ہو رہا ہے. شرط یہ ہے، کیونکہ جب تک ایک امت اپنے آپ کو غرق ہونے کا احساس ہی نہیں کر رہی ہے، اس وقت تک اسے نجات کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی. یعنی غرق ہو رہی ہے لیکن نجات کی ضرورت نہیں محسوس کر رہی، تباہ ہو رہی ہے امت لیکن نجات کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی. ویسے ہی جیسے ایک انسان جو بہت خطرناک مرض میں مبتلا ہو گیا ہے لیکن مرض کا احساس نہیں کر رہا ہے، چونکہ بعض امراض ایسے ہیں جو ہیں زیادہ خطرناک لیکن جلدی اپنی خبر نہیں دیتے، ایسے امراض زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ بیماریاں جو جلدی پتہ چل جائیں وہ معمولی بیماریاں ہو جاتی ہیں، وہ خطرہ اس کا بھی کم ہوتا ہے. مثلا کسی کو سردی ہو گئی، کسی کو بخار ہو گیا، فوراً جسم ٹوٹنے لگتا ہے، فوراً جسم میں نقاہت پیدا ہو جاتی ہے، فوراً توانائی کم ہونے لگتی ہے، فوراً انسان احساس کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن کینسر کا ٹیومر دھیرے دھیرے بنتے بنتے بڑھ رہا ہوتا ہے، ایک اسپاٹ کی شکل میں پھر بڑھتے بڑھتے بڑھ رہا ہوتا ہے، سالہا سال تک انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کینسر کے مریض سے مبتلا ہوں، اور احساس نہیں ہوتا لہذا اپنے علاج کی بھی فکر نہیں کرتا. یا مثلا خدا نخواستہ اگر کسی کے یہاں ایچ آئی وی کے پازیٹیو چل رہے ہوں مثبت، یعنی ایڈس کے، تو یہ دسیوں سال تک ممکن انسان کو احساس نہ ہونے پائے، اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتا. اور یہ بہت ہی خطرناک حالت ہوتی ہے جسم کی جب کوئی ایسا بڑا مرض پیدا ہو اور اس کا احساس نہ کرے. ایک جسم کے لیے یہ خطرناک حالت ہے، لیکن اگر معاشرے میں ایسے بڑے امراض پیدا ہوں اور معاشرے کے ذمہ دار لوگ اس کا احساس نہ کریں تو یہ اور بھی زیادہ کہیں خطرناک حالت. کیونکہ جب خطرے کا احساس کریں گے تو مرض کے علاج کی فکر میں ہوں گے، جب غرق ہونے کا احساس کریں گے تو علاج کی فکر میں ہوں گے. لیکن جب انسان کو غرق ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، جب مرض کے احساس ہی نہیں، جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے ہمارے غرق ہو رہے ہیں، جوان ہمارے غرق ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، لیکن اپنے غرق ہونے کا احساس نہیں، کہتے ہم اتنی زیادہ عزاداری تو کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نجات کیوں نہیں دیتے؟ نجات اس وقت دیں گے جب ہمیں اپنے غرق ہونے کا احساس تو ہو جائے. جب تک اپنے غرق ہونے کا احساس نہیں ہوگا نجات بھی نہیں. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ آج بھی نجات دے رہے ہیں، بعد کی مجلس میں ہم تھوڑا سا اشارہ کریں گے. مثلا اسی اربعین کے ذریعے سے آج بھی نجات دے رہے ہیں، اسی اربعین کی زیارت کے ذریعے سے آج بھی نجات دے رہے ہیں، اسی ذکر کے ذریعے سے آج بھی نجات دے رہے ہیں، اسی عزاداری کے ذریعے سے آج بھی نجات دے رہے ہیں. لیکن کسے؟ اسے جسے اپنے غرق ہونے کا احساس ہو رہا ہو، جو اس فخر میں مبتلا ہو کہ ہم ہی سب سے بڑے مومن ہیں، ہم ہی سب سے بڑے مولائی ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ محبوب ہیں آئمہ کی بارگاہ میں، ہم ہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. تو یہ تو بیچارہ انسان ہے، یہ مریض ہے، اس کے اپنے مرض کا احساس ہی نہیں ہے. اور اب اگر اپنے مرض کا احساس نہیں ہے تو اس کو نجات کیسے ملے گی؟ اس کو کون نجات دے گا؟ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ پہلے ہی دن سے نجات دے رہے ہیں، کیونکہ فرمایا یہ، معذرت، یہ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا. ایک روایت ہے، میں یہاں پہ نہیں لیکن اور دوسری جگہوں پہ تفصیل سے اسے بیان کر چکا ہوں، تقریباً 2.5 صفحے کی روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں ایک صلوات پڑھیں حضرات، جس میں رسول اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آ کر متعدد تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنے صحابی کے سامنے. انہی میں سے ایک جملہ جو ہے وہ ماخوذ ہے کہ ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینۃ النجا، یہ اس بڑی روایت میں سے یہ جملہ لیا گیا ہے. بیچ میں کچھ بات جو ممکن ہے کہ کلمات کا فاصلہ بھی ہے اصل روایت میں، لیکن یہ جملہ اس بڑی روایت سے لیا گیا ہے جو ہماری بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہے. یہ روایت جس میں یہ فرمایا کہ حسین ابن علی نجات دے رہے ہیں، حسین ابن علی نجات کا سفینہ ہے، نجات کی کشتی ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں نجات کی کشتی ہیں، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی نجات کی کشتی تو ہیں ہی، لیکن حسین ابن علی کی نجات کی کشتی کی صفت یہ ہے کہ یہ کشتی زیادہ تیز رفتار ہے اور یہ کشتی زیادہ وسیع ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں، ان تمام آئمہ نجات کے سفینے ہیں، جس طرح سے تمام انبیاء نجات کے سفینے آئے ہیں نجات دینے کے لیے، انبیاء نجات دینے کے لیے آئے ہیں، آئمہ نجات دینے کے لیے آئے ہیں، آئمہ اور انبیاء کے وارثان جو ان کا پیغام پہنچانے والے ہیں ان کا بھی کام ہے نجات دینا. نجات اپنی اپنی حد تک سب نجات دے رہے ہیں. نجات کے دائرے بھی بعض جگہ قرآن میں معین ہیں. مثلا جناب شعیب کے لیے کہا قرآن نے کہ ایک لاکھ لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے تھے، تقریباً ایک لاکھ لوگوں کے لیے. بعض لوگ بعض علاقے میں نبی بن کے آئے تھے. بعض انبیاء کا دامن بہت وسیع تھا، دائرہ بہت وسیع تھا، جیسے جناب نوح، جیسے جناب ابراہیم، جیسے جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، وسیع دائرے میں تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائرہ نجات بہت وسیع ہے، قیامت تک نجات دے رہے ہیں، تمام آئمہ نجات دے رہے ہیں. اور یہی جملہ فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں. ولکن سفینۃ جدی الحسین اسرا وعوسا، بیچ میں چند کلمات اور بھی ہیں، لیکن میرے جد حسین ابن علی کا سفینہ یہ زیادہ تیز رفتار بھی ہے اور زیادہ وسیع بھی ہے. تیز رفتار یہ کہ بہت جلدی سے نجات دے سکتا ہے، نجات کی رفتار بہت تیز ہے، یعنی ایک سفر ممکن ہے کبھی سالوں میں طے کیا جائے، حسین ابن علی کے ذریعے سے ایک شب عاشور میں طے کیا جا سکتا ہے. نمونے موجود ہیں. اسرا، اسرا یعنی سری، بہت سری، تیز رفتار. اسرا سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی حسین ابن علی کا سفینہ بہت سری ہے. کتنی تیزی سے زہیر قین کو نجات دے دی، کتنی تیزی سے حر کو نجات دے دی، کتنی تیز رفتار رفتاری سے وہب قلبی کو نجات دے دی، کتنی تیزی سے عمر سعد کے لشکر سے کے افراد کو، اور افراد کو 32 افراد، کم سے کم 32 افراد ہے. حر کا نام چونکہ بہت ہی مشہور نام ہے اور بہت ہی بڑا سپہ سالار تھا اور پہلے ہی سے امام کے ساتھ تھا، لہذا یہ نام بار بار تاریخ میں آتا ہے، لیکن کم سے کم 32 افراد وہ تھے کہ جن کو حسین ابن علی نے نجات دی. اور حسین ابن علی کی یہ کشتی وسیع اتنی ہے کہ اس پہ امام ہر ایک کو نجات دینا چاہتے ہیں. امام تو چاہتے تھے کہ عمر سعد کے پورے لشکر کو نجات دے دے، لیکن اس میں نجات پانے کی صلاحیت نہیں رہ گئی تھی. 40 مرتبہ حسین ابن علی نے کلام کیا ہے، 2 محرم سے لے کر کے عصر عاشور تک عمر سعد کے لشکر تھے. کس لیے کلام کیا ہے؟ امام اپنی جان کی بھیک مانگنے نہیں آئے تھے، معاذ اللہ، امام اپنی جان کی نجات نہیں مانگ رہے تھے، امام انہیں نجات دینا چاہ رہے تھے. وہ غلط فہمی کا شکار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی اپنی نجات چاہتے تھے، اپنی جان بچانا چاہتے تھے. نہیں، حسین ابن علی تو بچپن ہی سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کی جائے، لیکن آخری لمحے تک حسین ابن علی عمر سعد کے لشکر کے فرد فرد کو نجات دینا چاہتے تھے. لیکن نجات پانے کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو گمراہی میں دیکھے، لیکن اگر انسان دھوکے کا شکار ہو اور خود کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ پا رہا ہو تو حسین ابن علی کی بارگاہ میں بھی نجات لینے نہیں آتا. اگر انسان دھوکے کا شکار ہو اور خود کو سب سے بڑا مومن اور مولائی سمجھتا ہو تو حسین ابن علی کے ذکر سے بھی وہ نجات نہیں پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ نجات لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب حسین ابن علی کی ذات سے کوئی نجات نہیں لے رہا ہے تو حسین ابن علی کے ذکر سے کیسے نجات پائے گا؟ شرط یہ ہے نجات پانے کے لیے کہ اپنی غرق ہونے کا احساس کرے۔ اگر عمر سعد کا لشکر یہ احساس کرتا کہ آج یزیدیت کے طوفان میں غرق ہو رہا ہے تو حسین ابن علی کے ذریعے سے نجات پا جاتا، لیکن اس نے احساس نہیں کیا۔ جن لوگوں نے احساس کیا وہ نجات پاتے گئے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا یہ احساس کر لے کہ آج ہم باطل میں، خرافات میں، بد اخلاقیوں میں، بد کرداریوں میں، برے اعمال میں غرق ہو رہے ہیں، اگر غرق ہونے کا احساس کرے تو حسین ابن علی آج بھی نجات دے رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ احساس ہو، جس لمحے، جس دن، جن حالات میں، جس مجلس میں، جس فرش ادا پہ، جس محرم میں، جس اربعین میں، جس دن یہ احساس ہو کہ ہم کہیں غرق ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ غرق ہو رہا ہے، ہمارے جوان غرق ہو رہے ہیں، تو وہیں حسین ابن علی اسے نجات دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے قانون۔ لیکن نجات دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ ایک مطلب، اور اس کے بعد مختصر سی گفتگو۔ میری بھی بہت زیادہ حالت نہیں ہے، اس کے بعد ایک مجلس اور بھی ہے۔ یہ برادران کو بہت شوق رہتا ہے زیادہ سے زیادہ مجلسیں رکھنے کا۔ جی ہاں، اللہم صل علی محمد۔ غرق سے نجات دیتے ہیں امام، رسول اللہ فرما کے گئے ہیں غرق سے نجات دیتے ہیں حسین ابن علی، امام رضا علیہ السلام فرما کے گئے ہیں تیزی سے بھی نجات دیتے ہیں، اسعد کے ساتھ بھی نجات دیتے ہیں۔ آج اسی اربعین میں دامن کھلا ہوا ہے، شہر کھلا ہوا ہے، ہم نے آ کر اپنے مجلسوں کا دائرہ بند کر رکھا ہے، لیکن الحمدللہ عراق میں، اربعین میں سب کے لیے کھلا ہوا ہے، سب آئے حسین ابن علی سے نجات پانے کے لیے، کیونکہ وسیع ہے کشتی حسین ابن علی، وسیع ہے۔ لیکن نجات کیسے ہے؟ نجات حسین ابن علی کے ذکر کے بدلے میں نہیں ہے، یہ ہمارے استاد بزرگوار خدا ان کی حفاظت فرمائے ان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ نجات حسین ابن علی کے ذکر کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ نجات حسین ابن علی کے ذریعے سے ہے۔ بھائی ایک نقطہ توجہ کر لیں، مختصر عرض کر رہے ہیں، اگر کبھی ضرورت ہوئی کہیں اور تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، اور تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ نجات ہے لیکن نجات بدلے میں نہیں ہے، بلکہ نجات ذریعے سے ہے۔ بدلے اور ذریعے کا فرق کیا ہے؟ بدلے اور ذریعے کا فرق یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حسین ابن علی کے بدلے میں نجات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے قربانی دے دی، ہم فقط ذکر کرتے رہیں، ہمیں نجات ملتی چلی جائے گی، یہ ہے بدلہ۔ ہم امام کو دیکھتے رہیں، امام کی باتیں کرتے رہیں، امام کا نام لیتے رہیں، امام کا تذکرہ کرتے رہیں، امام کے لیے نوحے پڑھتے رہیں، امام کے لیے منقبت پڑھتے رہیں، امام کے لیے مرثیے پڑھتے رہیں، نجات ملتی چلی جائے گی، یہ ہے بدلے والی نجات۔ اور ذریعے والی نجات کیا ہے؟ ذریعے والی نجات یہ ہے کہ حسین ابن علی کے کردار کو اپناتے چلے جائیں، نجات ملتی چلی جائے گی۔ حسین ابن علی کے انداز کو اپناتے چلے جائیں، نجات ملتی چلی جائے گی۔ حسین ابن علی کے طریقوں کو اپناتے چلے جائیں، نجات ملتی چلی جائے گی۔ حسین ابن علی کے قائم کردہ اصولوں کو اپناتے چلے جائیں، نجات ملتی چلی جائے گی۔ بدلے والی نجات اسلام میں نہیں ہے، کرسچینٹی میں ہے کہ جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی، اس کے بدلے میں سب کو نجات مل جائے گی۔ یہ کرسچینٹی میں تھی، کرسچینٹی سے اسلام میں بھی داخل کرنے کی کوشش کی گئی، خاص کر شیعت میں، چونکہ شیعت واقعی نجات کا ذریعہ تھی امت مسلمہ کے لیے، لہذا اس شیعت کے اثر کو توڑنے کے لیے اور شیعت کے اثر کو کم کرنے کے لیے یہ کرسچینٹی کا تصور لا کر شیعت میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی کہ حسین ابن علی کا ذکر کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں نجات مل جائے گی۔ مگر ہم کرسچن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جناب عیسیٰ نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی، یہ نہیں دینا چاہی تھی، یہ لوگوں نے اور جناب عیسیٰ کو اپنے اعتبار سے قربان کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی تھی کہ جناب عیسیٰ قربان ہو جائیں تو بعد میں نہ دین کی ضرورت ہو، نہ عمل کی ضرورت ہو، نہ کردار کی ضرورت ہو، فقط جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لینا تمہیں نجات مل جائے گی، وہ بھی اپنے انداز سے ماننا۔ جناب عیسیٰ نبی ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، جناب عیسیٰ بندے ہیں، ان کو خدا مان رہے ہیں، تو تو اس طرح سے نجات ملنے والی نہیں، چونکہ یہ بدلے والی نجات ہے، یہ نجات نہیں دیتی بلکہ اور ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ تصور نجات کا باعث نہیں ہے بلکہ ہلاکت کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کرسچینٹی میں یہ تصور آیا تو اس کے نتیجے میں پورا دین ہی ختم ہو گیا۔ آج ہر مذہب میں دین کے نام پہ کچھ موجود ہے لیکن کرسچینٹی میں کچھ نہیں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ کے قربانی کے بدلے میں جب نجات مل گئی تو دین کی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر نہ عمل کی ضرورت ہے، نہ دین کی ضرورت ہے، نہ کردار کی ضرورت ہے، نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی، نجات مل گئی۔ اسی تصور کی بنیاد پر جناب عیسیٰ کے پورے دین کو ختم کر دیا گیا، کاملاً ختم کر دیا گیا۔ ایک باطل تصور لا کر ڈال کے جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ جیسے اول العزم نبی کے پورے دین کو ختم کر دیا، دین کے نام پر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہی سب کچھ شیعت کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن علماء نے بڑے پیمانے پر مقابلہ کیا، ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی بھی مقابلہ جاری ہے، کیونکہ شیعت کو کرسچینٹی میں تبدیل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ توجہ ہو گئی آپ نے؟ کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، آئمہ کی کوششیں ختم ہو جائیں گی، آئمہ کے بیانات ختم ہو جائیں گے، حدیثیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بدلے میں انسان کو نجات ملنے والی ہے۔ لیکن اگر حسین ابن علی کے ذریعے سے نجات ملنا ہے، یعنی ایک حسین ابن علی کا دین پڑھتے جاؤ، حسین ابن علی کی معرفت حاصل کرتے جاؤ، حسین ابن علی کا دین اپناتے جاؤ، حسین ابن علی کے طریقے اپناتے جاؤ، تمہیں نجات ملتی چلی جائے۔ واضح بات ہے یا نہیں؟ زیادہ سخت ہو تو اور وضاحت کریں۔ اللہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ دین کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانی دین کو بچانے کے لیے دی، دین کو ختم کرنے کے لیے نہیں۔ یہ حسین ابن علی کے دشمن ہیں کہ جو امام کے نام پر آ کر لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں اور دین سے دور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ لوگ جناب عیسیٰ کے دشمن تھے جنہوں نے جناب عیسیٰ کے نام پر لوگوں کو عیسیٰ کے دین سے دور کر دیا۔ جناب عیسیٰ سلام اللہ نبی، ان کا دین سچا دین تھا، حق دین تھا، یہ تو بعد میں تبدیلیاں کر کے جو عجیب و غریب شکل بنائی ہوئی ہے۔ بس امام کے بدلے میں نجات نہیں ہے، امام کی قربانی کے بدلے میں نجات نہیں ہے، بلکہ امام کے ذریعے سے نجات ہے۔ امام کے ذریعے سے نجات ہے، یعنی کربلا آج تک زندہ ہے، کربلا کے اصول آج تک زندہ ہیں، کربلا کے طریقے آج تک زندہ ہیں، اور الحمدللہ ہم اسی زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں ابھی خاص کر جوان نسل ہے جو حسین ابن علی سے ان کا دین لے رہی ہے، ان کے طریقے لے رہی ہے، ان کا انداز لے رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خود کو بھی نجات دے رہے ہیں، شیعت کو بھی نجات دے رہے ہیں، اسلام کو بھی نجات دے رہے ہیں، قرآن کو بھی نجات دے رہے ہیں، کیونکہ جب یہ طریقے آتے جائیں گے سب کو نجات دیتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے نجات دی، دین کو نجات دی، اسلام کو نجات دی، قرآن کو نجات دی، حقیقتوں کو نجات دی، قیامت تک باقی رہنے والی ویلوز کو نجات دی، یہ کربلا ہے۔ بس امام کی قربانی، زیارت اربعین میں جو جملہ ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ کبھی اور بعد میں تفصیل سے کی جائے کہ امام نے اپنی قربانی پیش کی، بدلہ محجتہ، امام نے اپنی قربانی پیش کی تاکہ نجات دے غرق ہوتے ہوئے معاشرے کو۔ وہ جو اپنے غرق ہونے کا احساس کرے، جسے لگے کہ ہم غرق ہو رہے ہیں، جسے لگے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، جسے لگے کہ ہمارا معاشرہ دینی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فیملی اسٹرکچر کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اگر تباہ ہوتا ہوا محسوس کرے تو اسے حسین ابن علی کی ضرورت ہے، کیونکہ حسین ابن علی صرف ایک عمل میں نہیں بلکہ پوری زندگی کو نجات دینے کے لیے ہیں، ہر اعتبار سے نجات دینے کے لیے ہیں، کیونکہ دین کا کام یہ ہے۔ امام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے دین بچایا ہے، اور دین کا کام ہے کہ انسان کو ہر میدان میں نجات دے۔ زلالت اور ہلاکت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھنا نہیں آتا تو ہلاک ہو گیا، روزہ نہیں رکھتا تو گمراہ ہو گیا، نہ ہر وہ عمل کی جو انسان کو کامیابی سے روک لے وہ گمراہی ہے۔ گمراہی کی تعریف وسیع ہے، گمراہی فقط یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں جوان ہو تو نماز نہیں پڑھتا گمراہ ہے، وہ تو ہے گمراہ لیکن اتنی گمراہ نہیں ہے، وہ جو بد اخلاق ہے وہ بھی گمراہ ہے، وہ جو اچھے طریقے سے علم نہیں حاصل کرتا وہ بھی گمراہ ہے، جو وہ محنت نہیں کرتا وہ بھی گمراہ ہے۔ گمراہ کا مطلب ہے کہ راستے کو گم کر دینا، جو صحیح کامیابی کا راستہ تھا اسے گم کر دینا، گم کر کے کہیں اور نکل جانا۔ کامیابی کا انسان کی زندگی میں جو بھی کامیابی کا راستہ ہے جس میدان میں، اگر اس راہ کو گم کر دیا گیا تو گمراہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کی گمراہی کچھ اور ہے، ایک طالب علم کی گمراہی کچھ اور ہے، ایک خطیب کی گمراہی کچھ اور ہے، کیونکہ ممبر کا راستہ کچھ اور ہے، اگر اس راستے کو گم کر دیا تو گمراہ ہو ہے۔ ایک تاجر کی گمراہی کچھ اور ہے، ایک کسان کی گمراہی کچھ اور ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی گمراہی ہے، ہر ایک کے لیے ایک راستہ معین ہے، اور اگر اس راستے کو اس نے گم کیا تو گمراہ ہے۔ صرف مسجد کے راستے کو گم کرنا گمراہی نہیں ہے، یہ بھی ہے گمراہی ہی، چونکہ یہ بھی انسان کی بندگی کا راستہ ہے، اگر انسان بندگی نہیں کر رہا ہے تو گمراہ ہے۔ لیکن زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر انسان کامیابی کا راستہ نہیں طے کر رہا تو گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مومن کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اسلام مومن کو عزت دار دیکھنا چاہتا ہے، اسلام مومن معاشروں کو عزت مند دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر وہ قدم کی جو انسان یا انسانی مومن کے معاشروں کو عزت یا کامیابی کے راستے سے ہٹائے وہ گمراہی کا راستہ ہے، ہر وہ قدم۔ لہذا جو اسلامی مفاہیم ہے اس کو وسیع پیمانے پہ دیکھیں۔ رسول اللہ کی حدیث، اس کی تفصیل اسی سال کہیں بیان کی گئی پورے عشرے میں، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہلکی چیزیں نہیں گراں قدر کی چیزیں، ما ان تمسک تم کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسک تم بہما لن تدلو بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کس چیز سے گمراہ نہیں ہوگے؟ اہل بیت اور قرآن کے پاس صرف اس لیے جائیں کہ دو رکعت نماز پڑھنا آ جائے؟ نہ، آ کر اہل بیت کی پوری زندگی کو دیکھیں، آ کر قرآن کے تمام اصولوں کو دیکھیں۔ وہ سارے اصول جو قرآن بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی میدان کے اصول ہوں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ اجتماعی میدان ہو، چاہے وہ اخلاقی میدان ہو، چاہے وہ اعتقادی میدان ہو، چاہے وہ انسان کی پرسنل لائف کا، جس میدان میں جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے اگر اس سے ہٹ کے ہے تو گمراہی ہے۔ اہل بیت کی زندگی میں جو بھی کامیابیاں ہیں ہر میدان میں، اگر اس سے ہٹا ہوا انسان تو گمراہی ہے، اور یہ قرآن و اہل بیت ہیں انہی گمراہیوں سے نجات دینے کے لیے۔ اللہم صلی اللہ، انہی گمراہیوں سے نجات دینے کے لیے۔ اور الحمدللہ جن لوگوں کو اپنے غرق ہونے کا احساس ہوا، وہ آج سیریا کے لوگوں کو غرق ہونے کا احساس ہوا، نجات پا رہے ہیں۔ سیریا کے لوگ ایسے نہیں تھے جو آج بنے ہیں، ٹھیک ہے بہت سختیاں آئی ہیں، بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں، بہت جان دینی پڑی ہے، لیکن بہت کچھ بنے بھی ہیں، یعنی بہت چیزوں سے نجات پا گئے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں غرق ہو رہے تھے، اخلاقی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں، فساد کے مسائل میں غرق ہو رہے تھے، نجات پائیں۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے صرف ان کے ملک کو نہیں، راہ حسین ابن علی نے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دفاع نے صرف جناب زینب کے حرم کا دفاع نہیں کیا ہے، صرف ایک ملک کی زمین کا دفاع نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی عزت، ان کے شرف، ان کے اعتقادات، بہت ساری چیزوں سے آ کر انہیں نجات دی ہے۔ عراق کی سرزمین کو، صرف زمین کو نجات نہیں دی گئی ہے، صرف حرم کا دفاع نہیں ہوا ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کا دفاع ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ عراق اور سیریا کے جوانوں کو حسین ابن علی کی راہ پر چلنا آ گیا، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بدلے میں قربانیاں بڑی دی گئی ہیں، لیکن اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اگر یہ مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اگر راہ حسین ابن علی مل جائے، راہ حسین ابن علی پر چلنے کا ڈھنگ مل جائے، تو پھر کوئی پچھتاوا نہیں ہے عزیزو، کیونکہ جنہوں نے قربانی دی ہے وہ مارے نہیں گئے ہیں، وہ ہلاک نہیں ہوئے ہیں، وہ سب کے سب شہید ہوئے ہیں، اور شہید مرتا نہیں ہے بلکہ شہید زندگی دے رہا ہوتا ہے، اور یہی شہداء آج ہمیں زندگیاں دے رہے ہیں، آج یہی شہداء ان دہشت گردوں کو موت دے رہے ہیں، ہمیں زندگی دے رہے ہیں۔ کام ہی ان کا دو طرفہ کام ہے، باطل کو موت دے رہے ہیں، حق کو زندگی دے رہے ہیں، باطل کی رگوں سے خون نچوڑ رہے ہیں، حق کی رگوں میں اپنا خون جاری کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ تیزی سے جاری ہے، اور یہ باتیں جہاں پہ اس ہمارے ہندوستان کی سرزمین پہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں عزیزو، تاکہ ہم اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو کم سے کم کچھ جھلک تو اپنے اندر بھی پیدا کر لیں۔ حسین ابن علی آج بانٹ رہے ہیں راستہ، طریقہ، انداز، کربلا، کربلائی بنا رہے ہیں، آج کتنے حر بن کے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ وہ نہیں ہے کہ جو فقط ایک حر بنائے، حسین ابن علی کی تربیت اتنی محدود نہیں ہے کہ ایک حر بنا کے چھوڑ دیا جائے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی تربیت اتنی وسیع ہے کہ قیامت تک حر پہ حر بناتے جا رہے ہیں، اور آج تو ہزاروں کی تعداد میں حر بن رہے ہیں، یہ ایسے ہی معمولی جوان جو ادھر ٹہل رہے تھے، ادھر بھاگ رہے تھے، ادھر کلموں کے آپ ہی ہمارے کی طرح ادھر ادھر چکروں میں پڑے ہوئے تھے، جب راہ حسین ابن علی سے آشنا ہو گئے تو حر بن گئے، آج بہت حر ہیں، آج بہت زہر قین ہیں، آج بہت سارے وہوے قلبی ہیں، آج بہت سارے راہ حسین ابن علی پر چلنے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا عزیزو، انشاءاللہ اس کے بعد مجلس ہے اور بعد میں آپ کی خدمت میں اور باتیں عرض کی جائیں گی، آج یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ کل کے دن اربعین کے دن تھا، اربعین یعنی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہلا زائر، پہلے ہی سال، پہلے ہی سال جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے بزرگ صحابی، جن کا سن زیادہ ہو گیا ہے، جن سے بہت زیادہ روایتیں نقل کی ہیں شیعہ اور اہل سنت سب نے، اہل سنت کے چند بڑے راویوں میں ایک جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں، اور شیعہ میں بھی بہت زیادہ روایتیں ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، رسول اللہ نے وصیتیں کی ہیں، جو اہل سنت روایت نقل کر رہے اس کے مطلب کیا، چونکہ اہل سنت کے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ سے ہیں، یعنی کوئی صحابی اگر روایت نقل کرے یعنی رسول اللہ سے روایت، یعنی جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے زمانے میں اتنا باشعور، اتنا سمجھدار، اتنا عاقل، اتنا دین کو سمجھنے والے تھے کہ رسول اللہ سے اتنی ساری حدیثیں لی تھی کہ جو اہل سنت کی نقلیں، کیونکہ معلوم ہے آپ کو کربلا کا واقعہ رسول اللہ کی رحلت کے 50 سال بعد پورا وجود میں آتا ہے، تو کربلا کے واقعے کے 50 سال پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری آ کے رسول اللہ سے اتنا کچھ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے شیعہ اور سنی سب کے پاس بہت کچھ دین پیش کیا، بہت ساری چیزیں جو ہماری کامن ہیں شیعہ سنی کی، اور 90% سے زیادہ چیزیں بہت ساری کامن ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آ کر ہمارے ہاں بھی روایتیں بہت ساری ان کی موجود ہیں، رسول اللہ کے پاس بھی موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں، اور ان لوگوں نے رسول اللہ سے روایت لی، البتہ ان لوگوں نے آ کر اہل بیت علیہ السلام سے بہت ساری روایتیں لی ہیں، تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری ان راویوں میں سے ہیں کہ جن کی بہت ساری روایتیں دونوں جگہ موجود ہیں، ان سے رسول اللہ نے وصیتیں کی تھیں، رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ جب میرے پانچویں فرزند جس کا نام میرا نام ہوگا جب اسے دیکھنا تو میرا سلام جا کر پہنچانا، یعنی کسے؟ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کو. سلام پہنچانا اور پہنچایا سلام. تو یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو عظیم صحابی ہیں رسول اللہ کے بڑے اصحاب میں سے، پاکیزہ اصحاب میں سے، بابصیرت اصحاب میں سے، جناب جابر کی بصیرت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم آج 1400 سال گزرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اربعین کیا ہے، لیکن جابر بن عبداللہ انصاری پہلے ہی سال جانتے تھے کہ اربعین کی زیارت کیا ہے. لہذا پہلا زائر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا بحیثیت زائر دوسری سرزمین سے سفر طے کر کے جو امام کی زیارت کرنے کے لیے آئے وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری تھے، جنہوں نے لمبا سفر طے کیا، سن زیادہ تھا، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، پوری طرح سے نابینا تھے، دکھائی نہیں پڑ رہا تھا. اپنے غلام کو لیا، عطیہ غلام کو لیا، کہا میرے ساتھ چلو، مجھے حسین ابن علی کی زیارت کرنی ہے. اور یہ شاید اس پہلی زیارت کا اثر ہے کہ آج اربعین وہ شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ ایک عالمی واقعہ بن گئی ہے اربعین. لہذا آئے، میں صرف دو ہی چار جملے مصائب پڑھتا ہوں، یہیں پہ مصائب پڑھتا ہوں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری آئے اور آ کر کربلا پہنچے. کربلا پہنچ کے اہتمام کیا زیارت کا، پہلے جا کر غسل کیا، فرات میں نہر القمہ میں جا کے غسل کیا، نابینا تھے، غلام ساتھ میں تھا. غسل کرنے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ مجھے حسین ابن علی کے قبر تک پہنچا دو. غلام لے کر آیا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو، قبر پہ آ کر کھڑے ہوئے، اور روایت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو قبر پر گرا لیا اور 3 مرتبہ فریاد بلند کی، یا حسین یا حسین یا حسین کی فریاد بلند کی. اور پہلی زیارت، اب اس کے بعد کیا گفتگو کی، کیا کلام کیا، یہ سب تو تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پہلی زیارت انجام پائی. لیکن ایک زائر اور بھی آئے، ایک طرح کے زائر اور بھی آئے عزیزو. روایات میں اختلاف ہے کہ کس دن آئے، بعض روایات کے اعتبار سے اربعین ہی میں آئے. وہ زائر وہ تھے کہ جو شام کا سفر طے کرتے ہوئے کربلا پہنچے ہیں، کچھ دنوں بعد واپس آئے ہیں، لیکن انہیں کبھی یہ نہیں بھولے گا منظر کہ جب 11 محرم کو یہاں سے جا رہے تھے، جب 11 محرم کو کربلا سے کوفے کی طرف لے جائے جا رہے تھے، تو ایک ہی حسرت تھی کہ اے کاش کہ کسی طرح میں اپنے بابا کو خاک میں دفن کر دوں، اے کاش کہ میں اپنے بابا کی لاش کو دفن کر سکوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی دیکھ رہی ہیں، پہلے بھائی کی لاش پہ آئی ہیں، اور بی بی کے جب دل ٹوٹا تو اپنے دل ٹوٹتے ہی بجائے یہ کہ گریا کریں، مڑ کر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا، کیونکہ ایک ذمہ دار بی بی ہیں، اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میری حالت یہ ہے تو میرے بھتیجے کی حالت کیا ہوگی. اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو سید سجاد کی حالت متغیر تھی، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، آنکھوں کا رنگ متغیر تھا، لرز رہے تھے. جناب زینب نے بھائی کا لاشا چھوڑ دیا اور امام سید سجاد کے پاس آئیں اور آ کے عرض کی، اے میرے لال، اے میرے بھتیجے، اے میری جان، کیا تم بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ؟ اے بیٹا، ہم تو تمہارے ہی سہارے ہیں. کہا پھوپھی، اماں دیکھ رہی ہیں، انہوں نے اپنی لاشوں کو دفن، نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، رسول اللہ کا فرزند بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور اس حالت میں مجھے لے جایا جا رہا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تسلی دینا شروع کیا، دلاسہ دینا شروع کیا، اے میرے لال، یہاں پر بازاریں بنیں گی، یہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، یہاں پر مومنین کا آنا جانا ہوگا. آج دیکھ رہے ہیں لیسے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں حسین ابن علی کے زائرین موجود ہیں. جناب زینب نے بیان کیا، میں نے سنا ہے، میں نے بابا سے سنا ہے، میں نے بھیا سے سنا ہے، میں نے ماں سے سنا ہے، اے میرے لال، دل کو ٹھہراؤ. اتنا بار بار جناب زینب نے تکرار کیا کہ جناب سید سجاد کا دل ٹھہر گیا. جب سید سجاد کا دل ٹھہرا تو بی بی پھر بھائی کی لاش پر آئیں، کیونکہ اب رخصت ہونا ہے، اب بھائی کو اسی حالت میں چھوڑ کے جانا ہے۔ لہذا آواز دی، یا محمدہ یا محمدہ، اے میرے نانا، صلی علیک ملائکۃ السماء، آپ پر تو فرشتے صلوات و سلام کے لیے آئے تھے۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ میرا بھیا حسین خاک و خون میں غلطا پڑا ہوا ہے، مسلوبۃ الامامۃ والردا، سر سے امامہ غائب ہے، نہیں بلکہ سر بھی غائب ہے، ردا غائب ہے، لباس چھین لیا گیا ہے۔ زینب اپنے بھائی کو اگر رخصت کرے تو اس حالت میں کیسے رخصت کرے؟ زینب رخصت کر کے تو چلی گئی، لیکن بی بی جب تک زندہ رہی وہ منظر کبھی نہ بھولی، اتنے زخموں کے درمیان میں اپنے بھائی کے اوپر خاک بھی بی بی نہ ڈال سکی کہ کم سے کم زخم چھپ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اطہر الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔